دے کر کے بھیجا تاکہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کی سیرت بھی اپنائیں. ظاہری انسان ہمیں بنایا اللہ نے, یہاں بھیجا تاکہ حقیقی انسان ہم یہاں آ کر کے خود سے بنیں. کیسے حقیقی انسان بن سکتے ہیں اس کے لیے اللہ نے مختلف انتظام کیا, کتابیں نازل کی, انبیاء کو بھیجا, انبیاء نے اپنی تعلیمات سے انسان کی رہنمائی کی, مختلف مواقع فراہم کیے کہ ان سے استفادہ کر کے ہم اپنے اس مقصد کی طرف گامزن ہو سکتے ہیں. انہی میں سے ایک ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا. مہمان کا کیا مطلب ہے, سب ساری باتیں تفصیل سے آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں. اللہ نے ہمیں اپنا مہمان بنایا ہے. جب بھی ہمیں کوئی مہمان بناتا ہے, جب بھی ہم کسی دعوت میں جاتے ہیں تو اس کے لیے تیاری بھی کرتے ہیں. جیسی دعوت ہوتی ہے ویسی ہی تیاری ہوتی ہے. معمولی سی دعوت ہوتی ہے تو معمولی طریقے کی تیاری ہوتی ہے, اور اگر کہیں عالیشان دعوت ہے تو تیاری بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے. دعوت دینے والا کون ہے؟ سب سے اہم مہینہ ماہ رمضان, سید الشہور. اللہ نے اس مہینے میں ہمیں اپنا مہمان بنایا. اب جب ہم اس کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں تو تیاری کا سب سے اہم پہلو جو ہے وہ روزہ ہے. اس دعوت الہی کا سب سے اہم پہلو روزہ ہے. چنانچہ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اس کو واضح لفظوں میں اعلان کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے صاحبان ایمان, تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے اسی طرح سے جیسے کہ پہلے والوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا. کیونکہ روزہ انسان سازی کا ذریعہ ہے. پہلے والوں کو بھی انسان بنانا تھا, تمہیں بھی انسان بنانا ہے. جس طرح سے ان کو ہم نے یہ ذریعہ فراہم کیا اسی طرح سے یہ ذریعہ تمہیں بھی فراہم کر رہے ہیں. لعلکم تتقون, اس جملے پر بعد میں انشاءاللہ گفتگو کروں گا. لعلکم تتقون پر تو روزہ وہ چیز ہے جو ہمیں انسان بنا سکتا ہے, ایک ذریعہ ہے انسان بنانے کا, اور بہت ہی اہم ذریعہ. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال یہ کیا گیا کہ خوب اس روزے کو ماہ رمضان ہی میں کیوں واجب کیا؟ اسے جو ہے ماہ رجب میں بھی واجب کیا جا سکتا تھا, ماہ سفر میں بھی واجب کیا جا سکتا تھا, جب کبھی موسم اچھا ہو اس وقت کہا جاتا کہ روزہ رکھ لیا جائے, 8 گھنٹے والا روزہ رکھ لیتے, یا آج کل یہ جو ہے وہ 18 گھنٹے اور 20 گھنٹے والا روزہ. امام نے جواب جو دیا, البتہ خدا بند عالم کے قوانین اور اس کے احکام کے مختلف اسباب ہوتے ہیں, مختلف یہ جو ہے فلسفے ہیں, مختلف حکمتیں ہیں. ائمہ علیہ السلام سے جب پوچھا جاتا تھا تو سائل کی ذہنیت کے بقدر امام جواب دے دیتے تھے. اگر یہ جواب دیا گیا تو صرف یہی جواب نہیں ہے, یہی فلسفہ نہیں ہے, صرف یہی حکمت نہیں ہے, سینکڑوں حکمتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. من جملہ یہ حکمتیں ہیں. امام سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا فَإِنْ قَالْ فَلِمَا جُعِلَ الصَّوْمُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ الشُّهُورِ, کیا وجہ ہے کہ روزہ صرف رمضان میں واجب کیا گیا, دوسرے مہینوں میں روزے کو واجب نہیں کیا گیا؟ تو جواب امام یہ دیتے ہیں لِأَنَّ شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ الْقُرْآنَ. رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے, دوسرے مہینوں پر رمضان کو جو ہے برتری حاصل ہے, امتیاز اسے حاصل ہے. اس اہم مہینے میں اس اہم کام کو خدا نے قرار دیا. جتنا اہم کام ہوتا ہے اسی اعتبار سے کہ کھانا ہم ہر روز کھا لیتے, کبھی تاریخ دیکھتے ہیں کہ آج نیک ہے کہ بد ہے, کہ دن کون سا ہے. بہت سارے کام ہوتے ہیں جب ہر روز انجام دیتے ہیں, دن تاریخ ساتھ لمحہ نہیں دیکھتے ہیں. شادی جب کرنا ہوتی ہے تاریخ دیکھتے ہیں نا, دن دیکھتے ہیں, ہر دن تو نہیں رکھ دیتے ہیں اس چیز کو. تو جتنا کام جتنا اہم ہوتا ہے اسی اعتبار سے وہ ظرف اور وہ زمانہ بھی اہم چنا جاتا ہے. روزہ چونکہ بڑا اہم عمل ہے, فوائد روزہ جو ابھی عرض کروں گا تو اندازہ ہوگا کہ جتنی عبادتیں ہیں ان عبادتوں میں روزے کو کیا خصوصی اہمیت حاصل ہے، تو اس مہینے میں روزے کو فرض کیا جس میں قرآن جیسی کتاب اللہ نے نازل کی. لِأَنَّا شَهْرَ رَمَضَانَ هُوَ الشَّهْرُ الَّذِي أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِيهِ الْقُرْآنَ. صرف قرآن ہی نہیں نازل ہوا اس مہینے میں، ساری آسمانی کتابیں اسی مہینے میں نازل ہوئی. توریت رمضان میں نازل ہوئی، انجیل رمضان میں، زبور رمضان میں، حضرت ابراہیم کے صحیفے رمضان. اس سے پہلے دو تین دن قبل میں یہ حدیث پیش کر چکا ہوں، یہاں لکھ چکا ہوں کہ ساری کتابیں جو آسمانی نازل ہوئی ہیں، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں، وہ سب ماہ رمضان میں شروع اسی میں نازل ہوا. وفیہ فرق بین الحق والباطل، یہ وہ مہینہ ہے جو حق و باطل کے درمیان حد فاصل ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں حق اور باطل میں امتیاز کا سلیقہ سکھاتا ہے، کس طرح سے ہم حق و باطل کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتے ہیں. کیونکہ انسان کی گمراہی کا ایک بڑا سبب یہ ہے جب حق اور باطل باہم یہ جو ہے مل جاتے ہیں. یہ کافر آ کر کے آپ کو اس طرح سے گمراہ نہیں کر سکتا جس طرح سے میں گمراہ کر سکتا ہوں، والعیاذ باللہ. جتنی آسانی سے میں آپ کو گمراہ کر سکتا ہوں، اتنی آسانی سے کافر گمراہ نہیں کر سکتا. یہ کافر جو آپ جانتے ہیں یہ باطل ہے، مشخص ہے باطل. مشکل وہاں پیش ہو جاتی ہے جہاں باطل حق کے بھیس میں پیش کیا جائے. جہاں اسی لیے علماء کی ذمہ داری زیادہ ہے. جناب ابو ذر سے خطاب کر کے پیغمبر کہتے ہیں، یا ابا ذر انا اشد الناس عذابا یوم القیامہ. اے ابو ذر، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ سب سے زیادہ عذاب کس پر ہوگا؟ ڈاکوؤں پر، چوروں پر، قاتلوں پر. ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم لا ينتفع بعلمه. اس عالم پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو اپنے علم سے فائدہ نہیں اٹھاتا. توحید کا علم تمہارے پاس ہے، نبوت کا علم تمہارے پاس ہے، امامت کا علم تمہارے پاس ہے، حق کو باطل کو تم اچھی طرح پہچان رہے ہو، تمہیں گناہوں کی سزائیں معلوم ہیں. سب کچھ جاننے کے بعد اگر اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، حق کو جو ہے باطل بنا کے پیش کر رہے ہیں، باطل کو حق بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، دنیا کے جو ہے لقمے کے لیے کون سا لقمہ؟ سور کی ہڈی جو کوڑھی کے ہاتھ میں ہو. یہ تو ہے نا تعبیر مولا کائنات کی. یہ چیف ہے دنیا کیا ہے؟ یہ مال دنیا، یہ دولت دنیا، یہ ساری چیز کو مولا نے کیا بتایا ہے؟ اس کو تعبیر جو، تشبیہ جو مولا نے کی ہے، سور کی ہڈی جو کوڑھی کے ہاتھ میں ہو، یہ ہڈی کس کے لیے قیمت رکھتی ہے؟ اس کے لیے اگر ایک عالم حق کو جو ہے بیان کرنے سے گھبرائے، ابہائے باطل سے ڈرے، ابطال باطل سے ڈرے، احقاق حق سے خوفزدہ ہو، وہاں کیا کہیں گے؟ اسے پرواہ نہیں ہے کہ خدا کیا کہے گا، اسے یہ خوف نہیں ہے کہ خدا کیا کہے گا. سارا خوف کس بات کا ہے؟ بھائی فرض کی ایک عام آدمی ہے، وہ اگر گناہ کرتا ہے تو صرف اپنے کو لے جاتا ہے جہنم میں، لیکن جب ایک عالم گناہ کرنے پر آ جاتا ہے تو اپنے ساتھ ساتھ پوری قوم کو لے جاتا ہے. اس لیے ان اشد الناس عذابا یوم القیامہ عالم. عالم سے مراد صرف امامہ و عقبہ نہیں ہے. جس کے ساتھ امامہ و عقبہ ہے وہی عالم ہے. جس کو جتنا معلوم ہے، جتنا جس پر قوم بھروسہ کرتی ہے، چاہے سر پہ امامہ ہو چاہے سر پہ امامہ، امامہ تو معیار نہیں ہے، یہ جو ہے ڈریس ہے، ایک لباس ہے جو پہن لیا ہے. نہ امامہ پہن لینے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ عالم ہے، اور نہ امامہ نہ پہننے سے یہ دلیل بن جاتی ہے کہ یہ عالم نہیں ہے. نہ یہ نہ سوچا جائے کہ صرف امامے والوں کے لیے ہے یہ حدیث. نہیں، یہ حدیث ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے پاس علم ہے اور جو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہے. حق اور باطل میں جب یہ جو ہے گڑمٹ ہو جاتے ہیں، مل جاتے ہیں ایک میں، مولا فرماتے ہیں کہ لو کان الحق على حد والباطل على حد، اگر حق اپنی جگہ پر ہوتا، حق حق کی شکل میں ہوتا، باطل باطل کی شکل میں ہوتا تو کوئی پریشانی نہیں تھی، لوگ گمراہ نہ ہوتے. لیکن مشکل وہاں پر ہے کہ یؤخذ ضقص من هذا وضقص من هذا، تھوڑا سا حق تھوڑا سا باطل، اس کو لے کر کے جب انہیں ملا دیا جاتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں شیطان سوار ہوتا ہے اپنے اولیاء. فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِ الشَّيْطَانِ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، یہ پریشانی ہوتی ہے. کفار قریش سے لڑنے میں جو ہے مسلمانوں کو پریشانی نہیں ہوئی تھی، جبل میں پریشانی ہو گئی تھی، صفین میں پریشانی ہو گئی تھی. کوئی نہیں، یا رسول اللہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ابو جہل سے کیسے جنگ کیا جائے، بڑا سردار ہے اس کے خلاف بھی جنگ کی جا سکتی ہے. لیکن جبل میں سوال آیا تھا نا، پریشان ہو گئے تھے لوگ، سارے کے سارے خبیث نہیں تھے، لیڈران تھے خبیث، لیکن جو لشکر میں شامل تھے ہزاروں، جو لوگ بھی جان دے رہے تھے بھائی، جان دے رہے تھے. اونٹ کی حفاظت کے لیے کتنے مارے گئے، تاریخیں ہیں نا، جان دے دیں گے اونٹ پر آنچ نہیں آنے دیں گے. تو یہ وہ نہیں تھے جو پیسے کے لالچ میں آ گئے تھے، دھمکی میں آ گئے تھے. پیسے والے دھمکی والے بھاگ جاتے ہیں ایسے موقع پر، نہیں ٹکتے. ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں نا، ہمارے یہاں بعض افراد ٹرکوں میں گاڑیوں میں بھر کے لائے جاتے ہیں، ریوی نکل رہا ہے یہ سامان مارو، 10 لاکھ کا مجمع ہے، لیکن کوئی ذرا سا ایک گولی چل جاتی ہے تو ٹکتے کتنے ہیں وہاں پر. وہ تو جان دے رہے تھے، وہ کس چیز پہ جان دے رہے تھے، وہ حق اور باطل جو ہے مل گیا تھا، امتزاج ہو گیا تھا حق و باطل کا. بعد کے دور میں بھی بنو امیہ یا بنی عباس کے دور میں جب ساری پریشانیاں رہی ہیں، جن محدثین نے حدیثیں گڑھی تھی وہ پریشان، آج بھی یہی ہوتا، آج بھی کتنے آج باطل پر ہیں جو باطل کو باطل سمجھ کے نہیں ہے، باطل کو حق سمجھ کے ہیں. انہوں نے کیا پڑھی ہے کہ اپنی ساری زندگی کسی کے پیچھے لگا دیں. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ فیہ فرق بین الحق والباطل. ماہ رمضان انسان کو وہ تمیز سکھاتا ہے، وہ سلیقہ سکھاتا ہے، وہ شعور دیتا ہے جس کے ذریعے سے انسان حق اور باطل میں امتیاز کر سکتا ہے. کما قال اللہ عز و جل شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. ہدن للناس، قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے. وبینات من الہدا، اور ہدایتوں کی نشانیاں ہیں قرآن میں. اور کیا ہے قرآن میں؟ فرقان، یعنی قرآن میں اگر انسان تدبر کرے، قرآن میں اگر انسان تفکر کرے، قرآن میں اگر انسان غور کرے، اگر انسان قرآن سے مانوس ہو جائے تو انسان کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے، وہ آسانی سے حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے. قرآن چوم کر کے تاک پہ رکھ دینے کے لیے نہیں، کہ کوئی سفر میں جانے لگے گا اس کو قرآن کے نیچے سے نکال دیں گے، ہوا دے دیں گے، اس بھی ساری برکتیں ہیں، اس سے انکار نہیں ہے. ایک چیز کو ثابت کرنے کا مطلب دوسری چیز کا انکار نہیں ہوتا ہے. وہ فضیلتیں اپنی جگہ پر ہیں، وہ قرآن کی برکتیں ہیں، یقیناً برکتیں ہیں وہ قرآن کی. حتیٰ یہاں پر ہے کہ اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا ہے، آپ سے انگلی پھیر دیں اس کے اوپر، تو سوال ہے، کیونکہ اس بہانے سے آپ آئیں گے تو نا آہستہ آہستہ مانوس ہوں گے تو کل پڑھنا بھی سیکھ لیں گے. وہ نبی لوگ کبھی قرآن کھلے گی ہم کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا، لیکن اگر آپ قرآن چارہ پھینکا جاتا ہے نا مچھلی کو پکڑنے کے لیے، کبھی مچھلیاں چالاک ہوتی ہیں، چارہ کھا جاتی ہیں، کانٹے میں پھنستی نہیں ہیں، ہوتی ہیں بات چالاک مچھلیاں، کچھ بھی کر لیجیے ان کے ساتھ. وہ ہے کہ مولانا صاحب ایک گاؤں میں گئے، انہوں نے وہاں پر اعلان کیا کہ اگر آپ لوگ 40 دن نماز پڑھ لیں گے مسجد میں، مسجد میں کوئی آتے ہی نہیں تھے بیچارے، تقریر کرتے تھے، کئی مہینہ گزر کوئی آتے ہی نہیں تھے مسجد میں، خالی اعلان کیا کہ آپ لوگ مسجد میں 40 دن آئیں گے نماز پڑھیں گے تو آپ کو یہ انعام ملے گا. اچھا انعام، گاؤں والوں کو شوق ہوا، مسجد بھر گئی. اب بھر گئی کیا، مسجد چھوٹی پڑ گئی، کیوں ہم لوگ کیا مسجدیں ہمیشہ آبادی کے لحاظ سے چھوٹی ہی بنائی جاتی ہے، یہ ہمارا حسن ظن ہے نا، بنا کے کیا کریں گے، آئیں گے ہی نہیں، اور کیا کہیں، ہمارا حسن ظن ہے. اگر 10,000 کی کہیں آبادی ہے تو مسجد جو بنتی ہے 10,000 کی آبادی میں، 500 لوگ آ سکتے ہیں، 200 لوگ آ سکتے ہیں. امام باڑا اس سے بڑا بنتا ہے. اب جہاں جہاں بھی دیکھیں گے, پہلے یہ ہوتا تھا, اب تو خیر وہ بھی کم ہو گیا, پہلے امام باڑے کے پاس مسجد بھی بنتی تھی, امام باڑا اور مسجد دونوں ساتھ بنتے تھے. امام باڑے کا سائز آپ دیکھ لیتے اور مسجد کا سائز دیکھ لیتے. تو پہلے ہی سے حسن زن ہے, تو گاؤں میں مسجد تو تھی مگر چھوٹی سی. اب تو یہ اعلان ہوا تو سب کے ساتھ کون ہے جو نہیں آئے گا, مسجد چھوٹی پڑ رہی تھی. 40 دن نماز ہو گئی, اب لوگوں نے مولوی صاحب سے کہا لائیے ہمارا انعام. صاحب نے کہا ہم کہاں سے انعام لا کے دیں گے, ہمارے پاس کیا ہے دینے کو, آپ کھانا نہ دے تو ہمیں کھانا نہ ملے, ہم کہاں سے آپ کو دیں گے. پھر روٹی کہہ دیا تھا, چونکہ ہم نے سنا تھا اگر کوئی 40 دن نماز پڑھ لے تو پھر وہ نماز کا عادی ہو جائے گا, اس کی نماز نہیں چھوٹے گی. ہم نے کہا بعض مچھلیاں چارہ لے لیتی ہیں, آٹے کو چھوڑ دیتی ہیں, قوم بھی اتنی چالاک تھی. تو مولوی صاحب آپ ہی چالاک نہیں ہیں, ہم نے بھی جتنی نماز پڑھی تھی سب بغیر وضو کی پڑھی تھی. ہم نے بھی ساری نماز بغیر وضو کی پڑھی تھی. یہ ہے کہ قرآن سے جب انسان مانوس ہوگا, آج ہم قرآن کی صرف تلاوت کر رہے ہیں, بڑی مشکل سے پڑھتے بھی نہیں بن رہا ہے, لیکن بعد میں قرآن کے اندر وہ یہ جو ہے نورانیت ہے, وہ نورانیت ہے قرآن میں, کہ قرآن کے قریب انسان آتا ہے کشش ہو کھینچتا ہے قرآن اپنی طرف کھینچتا ہے. آج بغیر سمجھے پڑھیں گے کل سمجھ کے پڑھیں گے, تو وہ شعور آ جائے گا کہ انسان کیا کرے گا, حق اور باطل میں تمیز کرے گا. یہ جو ہے بصیرت انسان کے اندر پیدا ہو جائے. بڑا ابھی جو ایران کے اندر ہنگامے چل رہے تھے, بڑا اچھا جملہ آیت اللہ خامنے نے ایک تقریر میں کہا, بصیرت چاہیے مومن کے لیے. بصیرت اگر ہوتی تو انسان فتنوں میں اپنے کو جو ہے وہ نجات دے دیتا ہے, ورنہ شکار ہو جاتا ہے فتنوں کا. تو قرآن بینات من الہدا والفرقان, قرآن میں واضح نشانیاں ہیں, فرقان یعنی حق اور باطل میں تمیز دینے کی ضرورت ہے. یہ انسان کو حاصل ہے, صلاحیت بن جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو قرآن سے مانوس ہو جاتے ہیں. وفی ہے نبع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں آ حضرت کو یہ جو ہے نبوت ملی, اگرچہ نبوت کا یہ ہے کہ بعثت ہے ماہ رجب کی 27 تاریخ کو ہے, لیکن تقریباً 2 بعثت مانی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ابتدائی طور کے اوپر پورا قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں 2 مسئلہ ہے. ایک تو یہ آیت کہتی ہے ہم نے اس کو نازل کب کیا, شب قدر میں نازل کیا, یہ جو ہے رمضان میں نازل کیا, اور پھر اس کے بعد وہاں کیا ہوا تھا, یہ جو ہے 27 رجب کو. تو بتایا جاتا ہے کہ 2 جو ہے نزول ہے قرآن کا, ایک دفعی ہے اور ایک تدریجی ہے. ایک دفعہ پورا قرآن نازل ہوا قلب پیغمبر, اس کے بعد تدریجن آیتوں کا آنا شروع ہوا. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں پورا قرآن قلب پیغمبر پر ایک دفعہ نازل ہو گیا, اس کے بعد جب تدریجی نزول کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ آغاز ہے 27 رجب. فی ہے نبع محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, یہ وہ مہینہ ہے جس میں نبوت ملی ہے آن حضرت کو. وفی ہے لیلۃ القدر التی ہی خیر من الف شہر, ماہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں شب قدر ہے. جو کام ہم عام دنوں میں 1000 مہینوں میں کر سکتے ہیں وہ ہم ماہ رمضان میں ایک شب میں کر سکتے, کیونکہ اس میں شب قدر ہے, اور شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 سالہ راستہ ایک شب میں ہم طے کر سکتے ہیں, رہے 1000 سالہ ایک شب میں طے کی جا سکتی ہے. وفیہا یفرق من کل امر حکیم, اور اسی میں جو ہے فرق کیا جاتا ہے, وہ یہ تقسیم کیا جاتا ہے ہر امر حکیم, وہوا رأس السنة, اور ماہ رمضان جو ہے وہ سال کا آغاز ہے. یہ بحث پہلے کر چکا ہوں کہ سال کی ابتدا محرم نہیں ہے, سال کی ابتدا ماہ رمضان ہے. عربوں میں رسم تھی کہ سال کی ابتدا محرم سے کرتے تھے, لیکن ہماری اسلامی روایتوں میں جو ہے وہ سال کی ابتدا ماہ رمضان سے ہے. بعض روایتوں میں ماہ رمضان ہے, بعض روایتوں میں جو ہے شب قدر ہے, اور بعض روایتوں میں عید الفطر ہے. 3 طرح کی روایتیں پہلے اس کو پیش کر چکا ہوں. وہوا رأس السنہ, ماہ رمضان جو ہے یہ سال کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے, اور اسی ماہ رمضان میں تقدر فیہا ما یکون فی السنت من خیر او شر او مضرت او منفعہ, اسی شب قدر میں مقدرات لکھے جاتے ہیں, خیر کیا ہونے والا ہے, شر کیا ہونے والا ہے, کہاں فائدہ ہونے والا ہے, کہاں نقصان ہونے والا ہے, یہ ساری چیزیں تقدیر اسی شب میں لکھی جاتی ہے. وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ, اسی لیے اس کا نام لیلت القدر رکھا ہے. البتہ جب میں یہ شب قدر کی بحث کروں گا لیلت القدر میں, اس پر تفصیل سے بحث کروں گا کہ یہ سب کچھ مقدر ہو جاتا ہے شب قدر میں, تو ہمیں کیا کرنا ہے, کیا یہ ہمارے اختیار اور آزادی کے جو ہے منافی نہیں ہے شب قدر, سب کچھ پہلے ہی سے اگر طے شدہ ہے. تفصیلی بحث ہے, انشاءاللہ اس کو شب قدر میں ابھی سے اعلان کی دیتا ہوں, تو شب قدر میں اس کو بیان کروں گا. بہرحال روزہ رمضان میں ہی کیوں واجب کیا گیا, شعبان میں کیوں نہیں واجب کیا گیا؟ کیونکہ روزہ ایک انتہائی اہم امر ہے, اور اہم کام ہمیشہ اہم موقع پر کیا جاتا ہے, اہم زمانے میں کیا جاتا ہے. وہ اہم زمانہ خدا نے ماہ رمضان کو قرار دیا, کیوں؟ اتنی ساری فضیلتوں, اتنی ساری اہمیتوں کے باعث. اب مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کاہے کے لیے تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, ضیافت الہی کی تیاری تھی. تیاری کس چیز کے ذریعے کیا؟ روزے کے ذریعے. کیا اہمیت ہے روزے کی؟ کیا چیز ہے؟ صبح سے شام تک کھایا نہیں پیا, لیکن کون سی بڑی چیز ہے جس کی بنا پر آپ اس کو اتنا اہم قرار دے رہے ہیں؟ ایک ٹکڑا تھا آخر میں, لعلکم تتقون, روزہ اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کر دو. دیکھیے, یہ ساری کائنات, جو کچھ اس کائنات میں ہے, پوری کائنات اللہ نے ہمارے لیے بنائی. البتہ یہ لیے کا دو معنی ہوتا ہے, لیے کا دو معنی ہوتا ہے. ایک لیے کا معنی آپ کے فائدے کے لیے, کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور ایک لیے کا معنی آتا ہے آپ کچھ بھی کریں, اپنے کو نقصان پہنچائے چاہے فائدہ اٹھائیں. اللہ نے اس کو بنا لیے بنایا ہے, آپ کے ہاتھ میں چھری دے دی گئی, آپ کی مرضی ہے, آپ اس کو پیٹ پھاڑ لیں, اپنا اجازت ہے ہر چیز کی, اجازت چاہے اس سے جو ہے وہ جو ہے کیا کہتے ہیں سبزیاں کاٹیں, پھل کاٹیں. چھری دی گئی تاکہ آپ سبزی کاٹ کر کے کھا سکیں, اس لیے آپ کو چھری دی گئی, پھل کاٹ کے آپ کھا سکیں, چھری دی گئی. ایک دفعہ چھری دینے کا مقصد کچھ معین نہیں کیا گیا ہے کہ آپ سیب کاٹیں, پھل, جو آپ کا دل چاہے کریں, اپنی آنکھیں پھوڑ لیں, آپ کو اختیار ہے. نہیں, لیے کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے. ساری چیز سخر لکم خلق لکم, مختلف آیتیں ہیں قرآن مجید میں کہ پوری کائنات ہم نے بنایا ہے تمہارے فائدے کے لیے, اس سے تم اتنا ہی استفادہ کر سکتے ہو جس میں تمہارا فائدہ ہو, جہاں تمہارا نقصان ہو اسے استفادہ نہیں کر سکتے. یا نہ فائدہ ہے یا نقصان. اللہ نے پرندے جانور تمہارے لیے بنائے, اس کے بعد بندوق اٹھائے, ٹھائے 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 جائے, تر کو بانٹنا شروع کر دیا, کیا جی میرا شوق پورا ہو رہا ہے, آپ کو فائدہ کیا ہوا اس سے؟ آپ کو فائدہ, ایک دفعہ آپ نے شکار کیا کاہے کے لیے؟ بھوکا ہوں, بھوک مٹانے کے لیے, یا ہمارے کچھ دیگر یہ جو ہے ضروریات ہیں, دوا لینی ہے, پیسہ نہیں ہے, شکار کیا بیچ کر کے دوا کھائیں گے, دوا لائیں گے صحت کے لیے, یہ استعمال ہے کاہے کے لیے؟ فائدے کے لیے. لیکن صرف آپ کا یوں تفریحاً آپ نے پرندوں کو ختم کر دیا, کیونکہ تم ہمارے لیے ہے ہی ہیں, ہماری مرضی, ہم کچھ بھی کریں, نہیں, یہ آپ کے لیے نہیں ہے, آپ کے فائدے کے لیے. آپ ان سے اتنا ہی استعمال کر سکتے ہیں جتنا آپ کے فائدے کے لیے ہو. آپ درخت کی ایک پتی بھی نہیں توڑ سکتے ہیں اگر آپ کے فائدے کے لیے نہیں. آج یہ جو ہے ماحولیات کی ساری بحث ہوتی ہے, آپ اسلام میں آ کر کے دیکھیں درخت کے بارے میں کیا حکم دیا گیا. روزہ اگر آپ شکار کرنے جاتے تو یہ سفر سفر معصیت ہے, گناہ کا سفر ہے, روزہ بھی آپ کا اتنی جو قصد نہیں ہوگا. تو اب یہ کہتے ہیں کہ سب ہمارے لیے, ہمارا جو چیز ہے کیا؟ نہیں, جو جی چاہے. آپ کے والد نے آپ کو کار خرید کے دے دی, بیٹا یہ تمہارے لیے, کیا مطلب ہے تمہارے لیے؟ جا کے تم ٹکر کو ٹکر مارتے رہو, تمہارے لیے. تمہیں اگر کالج جانا ہے تم جا سکتے ہو, کسی کام سے جانا ہے تم جا سکتے ہو, پہلے تم یہ بسوں میں دھکے کھاتے تھے. خلق لکم, اللہ نے ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی, جتنی بھی چیزیں اس کائنات میں ہیں سب ہمارے لیے, اور پھر ہم کاہے کے لیے پیدا کیے گئے؟ ہمیں کہہ دیا کہ ہم پیدا کیے گئے عبادت کے لیے. ما خلق الجن والانس الا ليعبدون, اور عبادت کاہے کے لیے؟ اب اللہ کیا محتاج ہے ہماری عبادت کا؟ ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا کہ خطیب ممبر پر تقریر کر رہا, آپ نے کہا نا رہی حیدری خوب واہ واہ سبحان اللہ, اس کا بھی اچھا لگا اس کو نا, شاید کہ آپ نے آپ شیر کی تعریف کر دی تو اچھا لگے گا, اور تعریف نہ کیجیے تو ڈانٹ بھی پڑنے لگتی, ہمارے مجمع کو کیا ہو گیا ہے, سو رہے ہیں, اگر آپ تعریف نہیں کریں نہیں پڑھیں گے, یہ بھی دھمکی مل جاتی ہے نا, ادھر آئیں گے ادھر آئیں گے, کیوں اس نے کہ ہمیں اچھا لگتا ہے بھائی, سیدھی سیدھی بات ہے, اس میں کیا ہے, ہمیں اچھا لگتا ہے, آپ جب سر جھگا کے بیٹھ جاتے ہیں ہمیں برا لگتا ہے, حوصلہ ہمارا ٹوٹتا ہے, اللہ کی آگے ایسی کوئی چیز ہے جو آپ سجدے میں گئے اس مزہ آتا ہے, اللہ تو غنی ہے, غنی عن طاعتہم وآمن من معصیتہم, اللہ اس ذات کا نام ہے جو بندوں کی اطاعت سے بے نیاز ہے, اللہ اس ذات کا نام ہے جسے بندوں کی نافرمانیاں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہیں, آپ نہ پڑھیں اس میں کیا کمی آ جائے گی, آپ پڑھ لیں تو کیا مل جائے گا, وہ محفوظ ہے آپ کی نافرمانی سے, تو عبادت ہم اگر ہے تو ہمارے لیے کیا فائدہ ہمیں عبادت کا ہے, دوسری آیت میں جواب دیا تھا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا, نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو کاہے کے لیے, کیوں, سب کا ایک جواب لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن سکو, اور متقی بننے کا کیا فائدہ ہے, متقی کیوں بنے, پھر بات نہیں پا گئی, تقوی کیوں اختیار کریں, تیسری آیت میں اس کا جواب دیا گیا اتقوا اللہ یا اولی الالباب, اب دیکھیے اب درجہ بڑھ گیا, عبادت کا مرحلہ تھا خطاب سب سے, لیکن تقوی کا جو مرحلہ آیا اب ہائی اسکول والوں سے بات نہیں کرنا ہے, اب ہائی اسکول والوں کا لیول بڑھ گیا ہے نا, اب عبادت کرتے کرتے آپ کے اندر تقوی پیدا ہو گیا, جب تقوی پیدا ہو گیا اب آپ کو صاحب سرت کہا جا رہا ہے, جب تک آپ نے خدا کی عبادت نہیں کی آپ عقل مند کہلانے کے لائق, آپ سے اچھا تو جانور ہے, عقل تو عاقل کہلانے کے حقدار آپ اسی وقت ہوں گے جب آپ نے اللہ کی عبادت کر دی, ثبوت دیا چکا العاقل من اعتقل ہوا, عاقل وہ ہے جو اپنی خواہش نفس کو قید کر دے, عقل کا معنی ہی جو ہے گرہ لگانا, عربی زبان میں عقل کا معنی ہے باندھنا, عقال اگال جسے اب کہتے ہیں عرب, سر پہ رومال باندھتے ہیں اور ایک کالی سی رسی بندی ہوتی ہے اسے بولتے ہیں اگال, اصل میں عقال ہے, عقال کیا کرتی ہے, عقال کا کام یہ رومال کو باندھ دینا سر کے اوپر گرنے نہ پائے اس رومال, تو عقل یعنی گرہ لگا دینا باندھ دینا, عاقل باندھنے والا کیا باندھے گا, خواہش نفس نفس امارہ کو باندھے گا, العاقل من اعتقل ہوا, عاقل وہ ہے جو نفس امارہ کو باندھ کے کنارے لگا دے, وہ ہے عاقل, عقل جب جیت جائے خواہش نفس پر تو عقل کہلانا, اور عقل ہار گئے تو اب عاقل کہاں رہ گئے, تھی تو طاقت آپ نے اس کو ضائع کر دیا, اتقوا اللہ یا اولی الالباب, اے صاحبان عقل و خرد تقوی اختیار کرو کاہے کے لیے, لعلکم تفلحون, تاکہ تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ, کاہے میں کامیاب, انسان بننے میں کامیاب, جس لیے اللہ نے یہاں بھیجا تھا, ہم کاہے کے لیے آئے تھے, آدھا اللہ نے بنایا ہے آدھا ہمیں بننا ہے, شکل و صورت انسان کی اللہ نے دے دی, سیرت ہمیں خود بنانا ہے, ظاہری شکل اللہ نے دی ہے انسان کی, ظاہری انسان اللہ نے بنایا ہے, واقعی انسان ہمیں خود بننا ہے, واقعی انسان بننے کا راستہ جو ہے وہ تقویٰ ہے, واقعی انسان بننے کا راستہ تقویٰ ہے, اب تقویٰ خود بخود حاصل نہیں ہو جاتا, کچھ رکاوٹیں ہیں تقویٰ کی راہ میں, وہ جو خواہش نفس کا رکاوٹیں ہیں نا, خواہش نفس مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے, مختلف شکلوں میں, جب تک مخالف طاقتوں کو آپ ہٹائیں گے نہیں, آپ کی شاندار گاڑی ہے, بہترین ٹیوب ٹائر ہے, سب کچھ ہے, راستے میں کیلے بچھی ہوئی, چل کے دکھائیے اس کے اوپر, طاقت تو ہے اس گاڑی میں, بہت اچھی گاڑی ہے, لیکن جہاں وہ کیل پر آیا پنچر ہوا گاڑی, بڑا اچھا انجن ہے, بڑا اچھا سب کچھ ہوا ہے, آگے نہیں چل سکتی ہے, عقل مند انسان کیا کرے گا, پہلے کیلوں کو ہٹائے گا, کانٹوں کو برطرف کرے گا, रुकावटों को दूर करेगा। जब तक रुकावटें नहीं हटेंगी, जब तक कांटे हटेंगे नहीं, कीलों को आप साफ नहीं करेंगे, तब तक इस गाड़ी से आप फायदा नहीं उठा। अल्लाह ने बेहतरीन गाड़ी बना के दिया है इंसान की शक्ल में, बेहतरीन गाड़ी है, लेकिन रास्ते में रुकावटें हैं, कीले हैं, कांटे हैं, उनको हटाइए पहले। उनको हटाने का काम जो है वो मुख्तलिफ चीजें हैं जिससे हम हटा सकते हैं। हर तरह की रुकावट के लिए अलग अलग इलाज है। तो एक रुकावट के आज इशारा, कल इंशाल्लाह इसकी जो है तफसील अर्ज करूंगा। एक रुकावट, एक सबब और अहम सबब। देखिए बाज गुनाह ऐसे हैं जो खुद अपनी जगह पर गुनाह है, एक गुनाह है, लेकिन बाज गुनाह वो हैं जो दूसरे गुनाहों को जन्म देते हैं। उम्मुल खबाइस है, मादरे गुनाहान है। वो उस गुनाह में अगर हम जो है मुब्तला हो गए तो बहुत सारे दूसरे गुनाह उससे निकलेंगे। कुछ गुनाह ऐसे हैं, उनमें से एक है तकब्बुर, गुरूर, तकब्बुर अजाजील रा खाक। शैतान शैतान क्यों बना? मामूली चीज तो नहीं था ना शैतान। शैतान कोई मामूली जिन्नात नहीं था, अहम जिन था, इतना अहम जिन जिसने असलन अपनी शनाख्त खो करके फरिश्तों की शनाख्त हासिल कर ली थी। आमतौर से उसको फरिश्ता कहा जाता है, रिवायतों में भी है जिन्नात उस शैतान को फरिश्ता है। तो कुरान ने क्या काम है मेरे जिन? कुरान अगर उसकी हकीकत, उसकी नकाब ना उलटता तो हम तो फरिश्ते ही समझते उसको, और परेशान हो जाते कि फरिश्ते ने गुनाह कैसे कर लिया। तो कुरान ने हक और बातिल में तमीज कर दिया, जो नकाब हक की पड़ी हुई थी फरिश्तों पर उठा दिया। ये जिन तो मामूली जिन तो नहीं था, हजारों साल अल्लाह की इबादत, इतनी इबादत, इतनी इबादत की फरिश्ते जो इबादत ही किया करते वो पीछे छोड़ दिया था उसने। किस चीज ने शैतान को जलील और रुस्वा किया? मा मनअका अल्लाह तस्जुद, जब मैंने हुक्म दे दिया किस चीज ने तुम्हें सजदा करने से रोका? आज तक कोई जो है रिकॉर्ड है शैतान को उसने अल्लाह की नाफरमानी की हो? अदालत में मुजरिम के जो रिकॉर्ड देखा जाता है, रिकॉर्ड देखा जाता है, कभी कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है। बड़ा अच्छा रिकॉर्ड, साफ सुथरा रिकॉर्ड। अगर एनओसी मांगने जाते इसके लिए तो फौरन मिल जाती। शैतान बिल्कुल कोई नहीं, साफ सुथरा किरदार। अचानक क्या चीज थी जिसे, जिसने शैतान को इतना जलील और रुस्वा कर दिया कि सबसे बड़ी गाली शैतान। शैतान को भी शैतान कहिए तो बुरा लगता है उसको। शैतान को शैतान कहिए, सब एक दूसरे को शैतान कहते हैं। ईरान ने अमेरिका को शैतान कहा, शैतान ये जो है बुजुर्ग, उन्होंने पलट कर ईरान को शैतान कहा। तो शैतान को भी शैतान कहलाना पसंद नहीं है। तनहा चीज जिसने शैतान को शैतान बनाया वह तकब्बुर, वो गुरूर है। रोजा गुरूर से बचने की मश्क है, मश्क है। एक दिन में बच नहीं आएगा आदमी, भाई हम कैसे होगा इंशाल्लाह कल इसके ऊपर अर्ज करूंगा। रोजा किस तरह से हमें मुत्तकी बनाता है और तकवे की राह में जो है रुकावटें कौन कौन सी चीजें, उन रुकावटों को इबादतों के जरिए से खुदा ने हल किया। कुछ को ये जो है नमाज के जरिए से, कुछ को रोजे के जरिए से, कुछ को हज के जरिए से, कुछ को जकात के जरिए से। ये हज जो नमाज हो, रोजो वो, जकात को हम अपने लिए बोझ न समझें। ये जंजीरें नहीं हैं, ये जंजीरों को खोलने का जरिया है। दुआ है बार इलाहा हम सबको तौफीक इनायत फरमा, इस माह रमजान की जो है बरकतों से हम फैजियाब हो सकें, उन रुकावटों को हटा सकें, उन रुकावटों को दूर कर सकें जो हमें इंसान बनने नहीं देती, जो हमारे अंदर तकवा पैदा नहीं होने देती है। बार इलाहा हमारी इबादतों में वो असर पैदा कर, वो समर पैदा कर जिसके नतीजे में हम मुत्तकी हों और तकवे के नतीजे में हम हकीकी इंसान बन सकें। बार इलाहा जो बीमार हैं सत्ते में अदब जो बीमार हैं उन सबको शिफाए कामिला इनायत फरमा, खुसूसन ये जो है रदिया बेगम साहिबा जिनके लिए भी आपने फरमाया है, जल्द अज जल्द उनको सेहत कामिला इनायत फरमा। पर लहा वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद का, ہم سب کو وہ شعور عنایت فرما، ہم اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت